الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقن. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ زلزال کے آخر میں ایک مرحلہ جو ہماری زندگیوں میں ابھی باقی ہے اور اس کے لیے دین نے ہم وقت تیاری کرنے کا کہا گیا ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، لیکن مومن کے ایمان کا یہ راسخ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے. عمل خواہ وہ خیر کا ہو تو اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں یقیناً ملنا ہے، اور اگر عمل شر کا ہو تو قاعدہ اور اصول کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا بدلہ عذاب کی صورت میں یقیناً ملنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی پر اپنی رحمت متوجہ فرمائے، معاف فرمائے، تو وہ عظیم ذات ہے اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان سے سوال کرنے والا یا ان کے فیصلوں میں رکاوٹ بننے والا کائنات میں کوئی شے نہیں ہے. اعمال کچھ بڑے ہوا کرتے ہیں اور کچھ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض اعمال کو مکمل نیکی کے انحصار سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جائے، دین پر عمل کرنے لگے اور دین کی منازل میں ترقیاں کرنے لگے، تو اس کی توجہ اور اس کا خیال اسی طرف جاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، ذکر و اذکار کروں، صدقہ دوں، روزے رکھوں. اور یہ اعمال ظاہر بات ہے دین کے بنیادیں ہیں اور اس کے قابل ثواب ہونے میں اور اس کے اچھے اعمال ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عام طور پہ عوام الناس ہمارے بھائی ان کی نظر جب ان اعمال اور عبادات پر ہوتی ہے تو پھر وہ بظاہر چھوٹے دکھنے والے اعمال ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس میں شیطان دو طریقے سے ہم پہ حملہور ہوتا ہے یا تو یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ پہلے ہی گناہ اتنے زیادہ ہیں اور کرتوت سیاہ ہیں اعمال نامے میں برائیاں زیادہ لکھی گئی ہیں یہ چھوٹی سی نیکی اگر میں نے کر بھی لی تو اس کے مقابلے میں جو میرے گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لہذا یہ چھوٹی نیکی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ابلیس کی طرف سے مسلمان پر ایک خاص طریقے سے اس کو بہکانے والا حملہ ہے اور دوسرے طریقے سے وہ یہ کہنا چاہے گا کہ نہ ہم نے العیاذ باللہ نماز کی پابندی کی نہ اللہ کے اوامر پر عمل کیا اور نواہی سے بچے اور نہ ہی دین میں ترقی کرنے والے یا ثواب پانے والے اعمال ہم نے نہیں کیے تو یہ چھوٹا سا کام کر کے ہمیں کیا مل جائے گا اس سے جنت تھوڑی ملے گی العیاذ باللہ یہ جو خرابی پیدا ہونے لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرابی کو مسلمانوں کے اندر سے دور کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا اور یہ حدیث بظاہر الفاظ میں نہایت مختصر ہے لیکن اس حدیث کے اندر جو اسرار ہیں جو حکمتیں ہیں جو مطالب ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس کا احاطہ کر لینا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اسلام لانے والے پہلے 10 یا 5 افراد میں سے ہیں آپ کا نام تاریخ میں جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سے چھوٹا عمل کو بھی لا تحقرن بالکل بھی حقیر نہ سمجھنا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق اگرچہ وہ عمل ایسا ہو کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرف ہمیں توجہ دلائی ہے ایک مسئلہ کلی ہے براڈ ہے بڑے پیمانے پہ ہے اور دوسرا مسئلہ جزوی ہے مائکرو جسے کہا جاتا ہے ایک خاص جگہ اور ایک خاص فرد کے ساتھ متعلق ہے تو حدیث میں یہ فرمایا کہ اپنے بھائی سے اگر خندہ پیشانی سے ملتے ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک نیکی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال اور یہ عمل بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ہمارے شب و روز میں ہر ہر لمحے میں نیکی کمانے کا موقع عطا کیا ہے لیکن بشرط یہ کہ مومن اس سے فائدہ اٹھائے اس کو پہچانے اور اس نعمت سے اپنے لیے خوب فائدے حاصل کرے نماز ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پہ فرض کی گئی ہے اور جو اس سے زیادہ ہوگی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ نفل زائد کو بولتے ہیں ایکسٹرا کو بولتے ہیں تو جو نماز فرائض کے اوپر ہوگی وہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے اور جو نوافل ہوتی ہیں وہ سنتوں کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح روزہ رکھا گیا بہت بڑا عمل ہے زکوٰۃ ادا کی گئی یقیناً بہت بڑا عمل ہے لیکن ان اعمال کے علاوہ جب آپ راستے میں چلیں آپ اپنے گھر میں جائیں، بازار میں جائیں، دکان میں جائیں، آفس میں جائیں، تو ان مقامات میں اور ان اوقات میں بھی آپ اپنے ان کاموں کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے باخبر ہونا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ علم مکمل نہیں ہو تو پھر ہم فرق نہیں کر سکتے کہ کون سا عمل شریعت کے موافق ہے اور کون سا عمل شریعت کے موافق نہیں ہے. اور اگر علم مکمل ہو اور بندے کو پوری طرح معلوم ہو کہ کون سی مقامات پہ اللہ کے لیے مسکرا دینا، ہنسنا یہ عبادت ہے، تو یقیناً اس پر ثواب ملتا ہے. اور کون سے مقامات پہ غضب اور غصہ، اظہار ناراضگی یہ دین کے لیے ضروری ہے، تو غصے پر بھی ثواب ملے گا. تو آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ فرمائیے. آج کل ہمارے لوگوں میں یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو پیر صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں اور صوفی صاحب ہیں، وہ ہمہ وقت سنجیدہ رہیں، ہمہ وقت ان کے چہرے پہ غصے کے آثار ہوں، یا ہمہ وقت وہ اس طریقے سے بات کریں کہ گویا وہ کسی طرح بھی خندہ پیشانی میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے سامنے جب آپ آئیں تو آپ اس طریقے سے پیش ہوں، اس طرح خندہ پیشانی سے اور خوش اخلاقی سے آئیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، آپ کی طبیعت اس کو ناگوار نہ گزرے. حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی میری نظر پڑی اور نظر سے نظر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار نظر آیا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، فرماتی ہیں کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ بوجہ طلق کھلی پیشانی کے ساتھ تشریف لاتے تھے. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کی بیوی کے لیے دنیا کی تمام مسکراہٹیں اور دنیا کے تمام اس قسم کے اعمال حرام کر دیے ہیں سوائے شوہر کے، صرف حلال مسکراہٹ، حلال محبت جو اس کو ملنی ہے وہ شوہر سے ملنی ہے. اب اگر شوہر ہی محبت نہ دے اور شوہر کی طرف سے ہی بوجہ تلقین والا معاملہ نہ ہو، خندہ پیشانی نہ ہو اور خوشی کا اظہار نہ ہو، تو پھر وہ غریب کہاں جائے گی؟ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک شوہر وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے بوجہ تلقین پیش آتا ہے اور اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے میاں بیوی پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے، پیار اور محبت بظاہر دنیا کا کام ہے، لایعنی سا کام ہے، عام طور پہ معاشرے میں اس بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی، لیکن جب شریعت کے مطابق ہو گیا تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی. تو صرف جو اعمال عبادات کہلاتے ہیں یا جو اعمال عبادات کے اندر اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جانا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر باقی زندگی کے اٹھک بیٹھک کو بھول جانا یا باقی زندگی کے اعمال کو شریعت کے مطابق نہ کرنا، یہ خدا نخواستہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اسی حدیث میں جو آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ معروف میں سے اور اللہ کے ہاں جو کام پسندیدہ ہیں ان میں سے کسی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی کسی بھی صورت میں حقیر اور ادنا بے وقعت نہیں سمجھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر عظیم احسان اور نعمت ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بینما رجل یمشی بطریق, ایک آدمی وہ راستے پہ چل رہا تھا, بخاری شریف میں, فاشتد علیہ العطش, اس کے اوپر پیاس غالب آ گئی, فوجد بئرا, اس کو ایک کنواں نظر آیا, لیکن کنویں میں نہ رسی ہے اور نہ ڈول ہے, فنزل فیہ, تو آدمی کو جب پیاس لگے اور پیاس بجھانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے تو وہ شخص کنویں میں نیچے اتر گیا, فشربا, پانی پیا, سیراب ہو گیا, پیاس بجھ گئی, ثم خرج, پھر باہر نکلا, فَإِذَا كَلْبٌ يَنْهَسْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ, دیکھتا ہے کہ ایک کتا زبان نکالے ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے, اور جو کنویں کے آس پاس گیلی مٹی ہوتی ہے اتنی شدید پیاس لگی ہے کہ وہ گیلی مٹی کتا چاٹ رہا ہے. ایسے عالم میں اس شخص کو یہ خیال پیدا ہوا, یہ احساس ہوا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں نیچے اتر گیا اور پانی پی لیا, اور یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس میں اتنی عقل نہیں ہے اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ واپس کنویں میں اتر گیا. اب جب کنویں میں اترا تو پانی باہر کیسے لایا جائے, جنگل ہے, بیابان ہے, خیال آیا کہ موزہ پہنا ہوا ہے چمڑے کا, چمڑے کا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر لیا. اب پانی بھر لیا لیکن کنویں سے جب واپس اوپر چڑھنا ہے تو دونوں ہاتھ مصروف ہیں, پکڑ کے اوپر جانا ہے, اب یہ موزہ کیسے لے کے جائے. حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَهُ فِيهِ, اس نے پکڑ لیا موزے کو اپنے منہ میں. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک کتے کی پیاس بجھانے کے لیے. باہر نکلا اور کتے کو پانی پلایا, اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے فشکر اللہ لہ, اللہ نے اس کے اس عمل کا اتنا بڑا اپریسیشن کیا, اتنی زیادہ اس کی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما دی. دوسری روایت میں یہی قصہ ہے لیکن مرد کی جگہ پہ ایک فاحشہ خاتون کا ذکر آتا ہے, روایات میں تقریباً قصہ ایک ہی طرح ہے. تو میرے دوستوں, ایک ہی چھوٹا سا عمل زندگی کے گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ عمل وہ اخلاص سے بھرپور ہو, بشرط یہ کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہ حنفیہ کے بڑے امام ہیں, حدیث کے فن میں اور فقہ میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل ہے, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کا قول ہے, فرماتے تھے رب عمل صغیر, بہت سارے چھوٹے کام ہوتے ہیں, یعظمہ النیۃ, لیکن نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں, ورب عمل کبیر, اور بہت سارے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, جو سب غیروہ النیۃ, نیت کی وجہ سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. لہذا اگر کسی عمل کے اندر نام و نمود ہے, دکھاوا ہے, اور کسی عمل کے اندر العیاذ باللہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو دکھاوا مقصود ہے یا دنیا کی کوئی شے طلب کرنا مقصود ہے, تو ایسا عمل خواہ وہ جہاد ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ اللہ کے راستے میں جان ہی کیوں نہ دے دے, اللہ کے راستے میں اپنا سارا کا سارا مال ہی کیوں نہ دے دے, لیکن اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اتقوا النار ولو بشق تمرات, حدیث میں فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ وہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو, وہ کھجور کا ٹکڑا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اخلاص کے ساتھ, دین کی سربلندی کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کی نصرت کے لیے ایک مومن خرچ کرتا ہے, تو وہ کھجور کا ٹکڑا وہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام ہیں، فقہ کی اور حدیث کی کتابیں آپ کے نام سے بھری پڑی ہیں. ان کو ایک شخص نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہوا ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیسے، بتائیے. کہنے لگے میں نے ساری زندگی حدیث یاد کی، میں نے ساری زندگی فقہ کے مسائل کا استنباط کیا، میں نے ساری زندگی مفسرین اور تفسیر کی خدمت کی، میں نے ساری زندگی راتوں کو طویل طویل نمازیں پڑھی، صدقات دیے، ہم وقت اللہ کی دین کی خدمت میں مشغول رہا، اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ میرے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دیں گے. لیکن جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے کہا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آیا ہے اور ہم تمہاری مغفرت اس عمل کی وجہ سے کریں گے. صرف ایک عمل. اور یہ خواب چل رہا ہے. حضرت سفیان نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو میری حدیث کی خدمت سے زیادہ ہے، جو میرے فقہ کی خدمت سے زیادہ ہے، جو میرے تفسیر کی خدمت سے زیادہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جب ایک زمانے میں حدیث کا سبق لکھ رہے تھے اور جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈالا روشنائی سیاہی انک حاصل کرنے کے لیے، تو اس دوران ایک مکھی آ کر اس سیاہی پہ بیٹھ گئی اور اس مکھی کو تم نے بھگایا نہیں، بلکہ تمہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ مکھی پیاسی ہے اور یہ سیاہی پینے کے لیے آئی ہے، اس کو پینے دو. تم نے انتظار کیا، جب وہ مکھی سیراب ہو کے وہاں سے اڑ گئی اور چلی گئی، پھر تم نے اپنا کام جاری رکھا. تمہارا یہ عمل صرف میں جانتا ہوں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لہذا اس کے اندر جو اخلاص ہے، جو اس کے اندر للہیت ہے، جو نیت کا خالص ہونا ہے، وہ باقی تمام اعمال کے مقابلے میں اللہ کو پسند آ گیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے اسلاف کے حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل، خواہ وہ کسی کتے کو پانی پلانا ہو، خواہ وہ کسی مکھی کے صرف اڑنے تک کا انتظار کرنا ہو، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے لوگوں کے، خواہ وہ بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مغفرت فرمائی ہے. تو ہمیں بھی شریعت کے متعین کردہ فرائض اور سنن کے ساتھ ساتھ مستحبات اور نوافل اور اس طرح جو شریعت میں بظاہر چھوٹے کام نظر آتے ہیں کہنے کو، حقیقت میں وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے ہیں. آج کل ہمارے دور میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، زمانے کے فتنے کی وجہ سے، مشکلات کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل وہ سیاہ پڑ گئے ہیں. اس لیے بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طبعیت پہ اور فرحت پہ، اسی طرح ایمانی قوت پہ غیرت نہیں جاگتی اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک آئینہ بالکل صاف ستھرا ہے اور اس کے اوپر کہیں سے تھوڑی سی گندگی لگ جائے تو وہ دور سے نظر آتی ہے اور بدنما ہوتی ہے. آئینے کا مالک اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ یہ اتنا بہترین صاف ستھرا آئینہ ہے، کیوں اس کے اوپر ایک جگہ پہ یہ جو سپاٹ ہے، یہ جو دھبا ہے، یہ ہٹا دیا جائے. ہمارے اسلاف کی مثال اس طرح کے ایمان کی ہوا کرتی تھی کہ اس پہ چھوٹا سا دھبا بھی لگ جائے تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی. لیکن جب وہ آئینہ گندا ہو گیا، اس میں گندگی زیادہ ہے اور صاف مقامات کم ہیں، تو پھر دیکھنے والا اس کو صاف کرنے کا شوق نہیں رکھتا، پہلے سے ہی گندا ہے. لیکن یاد رکھیے، ہماری کامیابی، ہماری مغفرت دنیا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونا، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کے آئینوں کو، اپنے ایمان کے آئینوں کو ہر حال میں صاف ستھرا رکھنا ہوگا. اور یہ صفائی کیسے شروع ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کیا جائے. ایسے کام جو عام طور پہ آپ کے خیال اور گمان میں نہیں آتے، ایسے کام جو بظاہر شریعت کے اندر کوئی خاص حیثیت ہمارے مسلمانوں کے خیالات میں نہیں رکھتے، ان سے کام شروع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مثال بیان فرما دی ہے، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کیوں نہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کی جائے. چھوٹا سا عمل ہے، اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے، اور عام طور پہ معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر آپ کو ایک لطف عطا فرمائیں گے، حلاوت آپ کو حاصل ہوگی، مٹھاس حاصل ہوگی. اور یہ شریعت کے اندر کمال ہے کہ جب ایک نیکی کر لے جائے تو وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اپنی طرف. جب آپ ایک چھوٹی سی نیکی کریں گے تو پھر آپ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوگی، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے تلقین وجہین والا عمل کر لیا ہے، اب میں کیوں نہ نوافل شروع کروں، اب میں کیوں نہ قرآن کی تلاوت شروع کروں، اب کیوں نہ ذکر کر لیا جائے، اب کیوں نہ درود شریف پڑھ لی جائے. اور ایسے کرتے کرتے آپ درجات میں ترقی کرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے. اس کے برعکس میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک اور نقطہ بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں گناہ کبیرہ کون سا ہے، گناہ صغیرہ کون سا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ چھوٹا سانپ کون سا ہے اور بڑا سانپ کون سا ہے. ارے بھائی، دونوں سانپ کاٹتے ہیں، کیا چھوٹا سانپ نقصان نہیں پہنچائے گا؟ بڑا بھی پہنچائے گا، چھوٹا بھی. گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑی آگ ہو جو امیزون میں لگی ہوئی ہو، یا چھوٹی چنگاری ہو جو آپ کے گھر میں پیالی میں موجود ہو، دونوں نقصان پورا کر سکتے ہیں. اس چنگاری کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ پورے گھر کو جلا دے. لہذا ہر وہ گناہ جس کو مومن صغیرہ سمجھ کے کر گزرے وہ اس کے لیے کبیرہ بن سکتا ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، اللہ نے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا، ہمارے لیے ناپسند فرمائے، یا وہ کام جو کہ گناہ کے اندر آتے ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، بہت سارے گناہ علیہ باللہ ہم کر چکے ہیں، چلو یہ اور ہی صحیح، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے. اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ بہت نیکیاں کر لی، نمازیں پڑھ لی، اللہ کی اطاعت کر لی، اب یہ چھوٹا سا گناہ سامنے ہے، یہ کر لیتا ہوں. نہیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسے مشاہد ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھسل گئے، ان کے اعمال ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات غور سے سنو، اس پر عمل کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن کر عمل کرو، اور اپنے اعمال جو نیکی آپ نے کر لی، جو شریعت کے مطابق عمل کر لیے، اب اس سے پھرنا نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرما دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک بالفرض والمحال، اگر آپ بھی العیاذ باللہ شرک کے مرتکب ہو جاتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. چھوٹا سا عمل ہمیں بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے، اور چھوٹا سا گناہ وہ ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے. لہذا ہمیں ہر ہر قدم پہ محتاط رہنا ہوگا. اور شریعت پہ چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ان سے بڑے، ان سے بڑے، ان سے بڑے تابعین، ان سے بڑے صحابہ، سارے کے سارے ہر ہر لمحے میں شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں. دنیا کے اندر بھی انہوں نے بے مثال ترقیاں پائی ہیں، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہیں. تو وہ رکاوٹیں، وہ نفس کی خواہشات، وہ اپنے نفس میں پائے جانے والے ابلیس کے وساوس، اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا، اس کی طرف ہمیں توجہ کر کے اس کے اوپر غالب آنا ہے. کیسے ہوگا وہ؟ حدیث شریف میں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یرویہ عن ربہ عز و جل قال اللہ اذا تقرب الی عبد شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش کے برابر بڑھتا ہے تو میں محبت میں اس کی طرف ایک گز کے برابر بڑھ جاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب میرا بندہ اللہ کی طرف میری طرف ایک گز کے برابر آگے قدم اٹھاتا ہے، بڑھتا ہے، تو میں اس کی طرف دو گز اور دو ہاتھ کے برابر آگے بڑھ جاتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہر ولتن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بڑے بہترین طریقے سے حضرت نے بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک چھوٹا بچہ جب شروع شروع میں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا والد اس کو سامنے کھڑا کر کے اپنی طرف بلاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ چلنا سیکھے، قوت آئے، فائدہ ہو. لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. جیسے ہی بچہ لڑکنے لگتا ہے والد فوراً لپک کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور گرنے سے روک لیتا ہے. ہماری مثال اللہ کی طرف چلنے میں اس بچے کی طرح ہے. اپنی کم عقلی، اپنی ناقص عقلی، اپنی نادانی میں ہم اللہ کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور جیسے ہی ایک کامل ایمان والا وہ گمراہ ہونے کی طرف جانے لگے، جیسے ہی وہ گرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی قریب آ کر اس کا راستہ سیدھا فرما دیتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے. اس لیے ہم ہر وقت اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم کم عقل رکھتے ہیں، ہمارا فہم ناقص ہے، ہماری پہنچ بہت کم ہے، قلیل ہے، ہم غیب نہیں جانتے، جو دیوار کے پیچھے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، جو ہماری ٹانگوں کے نیچے ہے اس کی خبر نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک، وہ عظیم، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید تک جانتا ہے. لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ صبح اپنا دن شروع کریں تو آپ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ اے اللہ، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے درگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، لہذا میری مدد فرمائیے. خواب و مدد میرے دین میں ہو، خواب و میری زندگی میں ہو، خواب و میرے معاملات میں ہو، خواب و میرے رزق میں ہو، وہ میری اولاد میں ہو، وہ میری تربیت میں ہو، یہاں تک کہ زندگی کے آخری مراحل میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہے. جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا اور روزانہ آپ اٹھ کے اللہ سے یہ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد میں نے ایک قدم مزید اللہ کے قریب جانا ہے تاکہ اللہ میری رہنمائی فرمائے، تاکہ میں اللہ کے ہاں مردود نہ ہو جاؤں والعیاذ باللہ، تاکہ اللہ کے ہاں میں راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں، تو پھر آہستہ آہستہ دین کی حلاوت، دین کی خاصیات اور دین کے فائدے وہ مسلمان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اخلاص کی بڑی برکت ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک غریب آدمی نکڑہارا رہتا تھا، اور وہ روزانہ صبح جنگل جاتا تھا، لکڑیاں گھاس پھوس کاٹ کے لا کے بازار میں بیچتا تھا، اور اس کے بدلے اس کو 6 پیسے ملتے تھے. ان 6 پیسوں کو وہ پھر تقسیم کرتا تھا، 2 پیسے گھر کے خرچے کے، 2 پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ، اور 2 پیسے وہ کسی اور مقصد کے لیے سنبھال کے رکھتا تھا. یہ عمل وہ کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند کے حضرت صدر المدرسین مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ ایک بار آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ اس مدرسے کے اس اللہ کے دین کے مرکز کے جتنے بھی استاد ہیں میں ان کی دعوت کروں. حضرت نانوتوی دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ تم تو غریب آدمی ہو, روزانہ تمہارا بہت ہی مختصر سے کمائی ہے اور تم ہماری دعوت کرنا چاہتے ہو, کہاں سے کرو گے؟ تو اس لکڑہارے نے کہا کہ میں روزانہ جو بھی کام کرتا ہوں اس کے مجھے 6 پیسے ملتے ہیں اور اس میں سے 2 پیسے بھی میں نے سیونگ کی ہے, بچا کے رکھے, وہ اس لیے رکھے کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں ایک دن سب کی دعوت کروں گا. حضرت نے فرمایا یہ تو بڑی کمال کی دعوت ہے کیونکہ اس میں حلاوت ہے, اس کے اندر اخلاص ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود ساتھ میں تشریف لے گئے بازار, سودا خریدا, سارا سامان خریدا اور خود لا کے اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ کھانا بنایا اور پھر دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ میں اعلان کیا کہ آج ایک عجیب دعوت ہے, ایک غریب آدمی نے اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے 2-2 پیسے جمع کر کے اور ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے, تمام اساتذہ اس میں ضرور شریک ہوں. جب اساتذہ آئے تو ظاہر بات ہے کم پیسوں سے کم کھانا بنتا ہے, ہر ایک آدمی کے لقمے حصے میں 2 لقمے آئے اور تمام مدرسہ اس بات کا گواہ تھا کہ ان 2 لقموں کے اندر جو حلاوت تھی, جو اس کے اندر لذت تھی, جو اس میں قوت تھی, اس سے پہلے کبھی کسی رزق میں ہمیں وہ قوت اور لذت نہیں ملی. تو حضرت یا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اس لیے کہ یہ بظاہر کم ہے لیکن یہ اخلاص کے ساتھ ہے. اگر لکڑہارا دعوت نہ کرے تو اس کے اوپر کیا ملامت ہے اور کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے دعوت نہیں کی, لیکن اس نے اللہ کے دین کے خدمت کا جذبہ رکھا اور اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے دین کے خدمت کے لیے, اللہ والوں کی خدمت کے لیے جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں ان کی خدمت اور مدد کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اخلاص میں وہ برکت رکھی کہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے وہ لوگ جن کی ہندوستان میں ایک دبدبہ تھا, علم تھا, ان کی تقویٰ کا چرچا تھا, آج پاکستان اور ہندوستان میں جو آپ اہل حق علماء کرام کی ہلچل دیکھتے ہیں, مدرسوں کی بہاریں دیکھتے ہیں, قال اللہ اور قال الرسول کے اعلانات دیکھتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائیوں کو سیدھا راستے دکھانے والے افراد دیکھتے ہیں, یہ ہمارے علماء دیوبند کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. تو جس عمل میں اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس میں بہت بڑی برکت رکھ دیتے ہیں. اور ایک عمل اگر بظاہر آپ کو وہ صغیرہ گناہ لگتا ہے, چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر وہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے. میں نے آپ حضرات سے گزشتہ مجالس میں ایک حدیث ذکر کی تھی, اسی حدیث کو بالفاظ دیگر ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق فوجد غصن شوق, ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک کانٹوں والی شاخ ملی جو لٹکی ہوئی تھی, فأخره, اس بندے نے راستہ صاف کرنے کے لیے اور گزرنے والوں کے لیے اس شاخ کو ہٹا دیا, پرے کر دیا, فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں بھائیوں, یہ معاملات, یہ دنیاوی ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ ہمارا مدارس کے اندر آنا جانا, اس کے اندر ہمیں اپنے ہر عمل کو سنوارنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ قبولیت بھی نصیب ہو. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك من رباط رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى.